السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے سات، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پہلے پاکستان سے متعلق خبریں ہیں کہ پاکستان نے کل عدم دہشت گرد تنظیم جماعت الاحرار کے سربراہ عمر خالد خراسانی کا نام اقوام متحدہ کی طرف سے عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل نہ کیے جانے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اسے انسداد دہشت گردی کی بین الاقوامی جنگ میں دوہرے معیار سے تعبیر کیا ہے. اور افغانستان میں اقوام متحدہ کے معاون مشن یوناما نے تصدیق کی ہے کہ 14 اپریل کے بعد سے اب تک سیکیورٹی کے ایسے 23 واقعات رونما ہوئے ہیں جن کا تعلق انتخابات کے عمل سے ہے. ان واقعات میں 271 عام شہری ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں. اسرائیل نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ اس کے جنگی طیاروں نے گزشتہ رات شام میں ان درجنوں ایرانی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے جہاں سے ایرانی فورسز نے اسرائیلی مقبوضہ جولان کی پہاڑیوں پر راکٹوں سے حملہ کیا تھا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز ایران کو متنبہ کیا ہے کہ اگر وہ جوہری ہتھیاروں کی تیاری کا کام دوبارہ شروع کرتا ہے تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے. شمالی کوریا سے رہائی پانے والے تینوں امریکی شہری امریکہ پہنچ گئے ہیں جہاں ان کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہوائی اڈے پر استقبال کیا ہے. ملائیشیا کے سابق وزیراعظم مہادیر محمد نے بدھ کے روز پارلیمانی انتخابات میں فتح حاصل کر لی ہے. اور عراقی ووٹرز قومی پارلیمان کے انتخاب کی تیاریاں کر رہے ہیں جو ہفتے کے روز ہوں گے. کینیا میں وادی رفٹ میں بدھ کے دیر گئے ایک ڈیم ٹوٹ گیا جس میں کم از کم 27 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو بدھ کے روز پیانگ یانگ سے واپس آ گئے ہیں. یہ تھیں وہ کچھ خبریں اور رپورٹیں جو جن کی شہ سرخیاں ہم نے آپ تک پہنچائیں. تفصیل کچھ سے لمحے کے بعد. تو اب کچھ تفصیل. پاکستان کا قومی احتساب بیورو سخت تنقید کی زد میں ہے اور سابق وزیراعظم میاں نواز شریف نے اپنے خلاف منی لانڈرنگ کے متنازعہ الزامات پر تحقیقات کا حکم دیے جانے پر چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال سے 24 گھنٹوں کے اندر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے. ادھر چیئرمین نیب نے کہا ہے کہ اطلاعات پر تحقیق کرنا ان کا فرض ہے. اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ محمد اشتیاق اس کی مزید تفصیلات بتا رہے ہیں. جی اشتیاق.
جی منگل کو نیب کی طرف سے ایک نوٹس جاری کیا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف سے متعلق جو میڈیا رپورٹ سامنے آئی ہیں ان پر ان کی جانچ پڑتال کی جائے. یہ جو میڈیا رپورٹ ہیں اس کی بعد میں ایک وضاحت بھی کی نیب نے ایک علیحدہ پریس ریلیز میں اور کہا کہ یہ ایک اردو کا روزنامہ ہے جس میں ایک کالم چھپا تھا اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ 4.9 ارب ڈالر یعنی 4.90 ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستان سے بھارت منتقل کیے گئے اور اسی لیے اس تنقید اس تحقیقات کا آغاز کیا جا رہا ہے اور اس کی نیب نے یہ بھی کہا کہ یہ اس کا حق ہے. لیکن نیب مسلسل اس بارے میں تنقید کی زد میں ہے کیونکہ جس بنیاد پر یہ تحقیقات شروع کی گئی تھی ورلڈ بینک نے خود اس رپورٹ کو غلط قرار دے کر مسترد کر دیا اور اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی. ایک روز قبل وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی قومی اسمبلی سے خطاب میں یہ کہا تھا کہ ایک خصوصی کمیٹی بنائی جائے جس میں نیب کے چیئرمین کو بلا کر ان سے وضاحت طلب کی جائے. آج سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اسی ہی حوالے سے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ 24 گھنٹوں میں نیب جو ہے نیب کے چیئرمین جو ہیں وہ اگر شواہد ہیں تو وہ سامنے لائیں، اگر نہیں لا سکتے تو معافی مانگیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ اس اقدام کے بعد ان کے بقول نیب کے چیئرمین جو ہیں وہ اپنا اعتماد اور بھروسہ کھو بیٹھے ہیں، اس لیے وہ استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی قانونی جو ٹیم ہے وہ اس سارے معاملے پر غور کر رہی ہے اور جلد ہی اس حوالے سے جو مزید اقدامات ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے. تو مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ تنقید کا سلسلہ جاری ہے لیکن تاہم نیب براہ راست اور اس بارے میں تو کچھ نہیں کہہ رہی، لیکن آج پشاور میں نیب کے چیئرمین نے ایک تقریب سے خطاب میں یہ ضرور کہا کہ جو الزامات ہیں بدعنوانی سے متعلق ان کی جانچ کرنا یہ اس ادارے کا آئینی حق ہے اور وہ اس کے مطابق کام کرتا رہے گا.
اچھا, یہ جو نواز شریف نے مطالبہ کیا ہے کہ نیب کے سربراہ مستعفی ہو جائیں, اس پر اور دوسرے معاملات پر تجزیہ کار کیا کہہ رہے ہیں؟
جی, جو نیب کے چیئرمین سے استعفے کا مطالبہ ہے اس پر تو رائے منقسم ہے, اور اس پر بھی رائے منقسم ہے کہ ان کو پارلیمان میں بلایا جائے اور ان سے وضاحت طلب کی جائے. لیکن یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ نیب اس طرح کے متنازع جو اقدامات ہیں ان سے گریز کرے, کیونکہ یہ احتساب کا قومی ادارہ ہے, اور اگر یہ تاثر جائے گا کہ اس کا نشانہ کوئی ایک خاص جماعت یا ایک کوئی خاص شخصیت ہے تو اس سے ملک میں احتساب کا جو عمل ہے اس کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا, وہ متاثر ہوگا. تو سارے جو یہ پریس ریلیز کا ایشو شروع ہوا تو اس سے ایک بحث ضرور شروع ہوئی کہ نیب کو ایک ایسے انصاف اور ایسی تحقیقات کرنی چاہیے جس سے یہ تاثر کسی کو نہ ملے کہ یہ کسی ایک جماعت یا شخصیت کے خلاف ہیں. لیکن ابھی تک نہ تو وہ کمیٹی بنی ہے جس کی وزیراعظم نے تجویز دی تھی, اور بظاہر کوئی قانونی طور پر بھی ان پر ایسا بار نہیں ہے کہ وہ مستعفی ہو جائیں یا استعفیٰ ان سے لیا جا سکے.
یہاں تمام تحقیقات غیر جانبدارانہ ہونی چاہیے. بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا. یہ ہمارے اسلام آباد میں نمائندے تھے محمد اشتیاق, جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے. اب کچھ مزید خبریں. پاکستان نے کل عدم دہشت گرد تنظیم جماعت الاحرار کے سربراہ عمر خالد خراسانی کا نام اقوام متحدہ کی طرف سے عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل نہ کیے جانے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اسے انسدادی دہشت گردی کی بین الاقوامی جنگ میں دوہرے معیار سے تعبیر کیا ہے. اقوام متحدہ کی تعزیراتی کمیٹی میں پاکستان نے خراسانی عرف عبد الولی کا نام اس فہرست میں شامل کرنے کی تجویز دی تھی, لیکن کمیٹی کے اجلاس میں اس تجویز کو منظور نہیں کیا گیا. افغانستان میں اقوام متحدہ کے معاون مشن یونیما نے تصدیق کی ہے کہ 14 اپریل کے بعد سے اب تک سیکیورٹی کے ایسے 23 واقعات رونما ہوئے ہیں جن کا تعلق انتخابات کے عمل سے ہے. ان واقعات میں 271 عام شہری ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں. سب سے ہلاکت خیز حملہ 22 اپریل کو کابل میں ووٹرز رجسٹریشن مرکز پر ہوا, جس میں خود کش بمبار نے 198 عام شہریوں کو ہلاک یا زخمی کر دیا. یہ اعداد و شمار یونیما نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں جاری کیے ہیں. افغانستان میں اکتوبر سن 2018 میں انتخابات منعقد ہونا ہے اور اس کے لیے ووٹروں کی رجسٹریشن کا امر جاری ہے. اس کے ساتھ ہی ہم فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے. فیس بک لائیو سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے طالبان کے رہنما عمر خالد خراسانی کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کی پاکستان کی درخواست مسترد کر دی ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ نے اپنے رد عمل میں اس پر مایوسی کا اظہار کیا ہے. اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہے ناصر محمود کی.
پاکستان نے کل عدم دہشت گرد تنظیم جماعت الاحرار کے سربراہ عمر خالد خراسانی کا نام اقوام متحدہ کی طرف سے عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل نہ کیے جانے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اسے انسداد دہشت گردی کی بین الاقوامی جنگ میں دوہرے معیار سے تعبیر کیا ہے. اقوام متحدہ کی تعزیراتی کمیٹی میں پاکستان نے عمر خراسانی عرف عبد الولی کا نام اس فہرست میں شامل کرنے کی تجویز دی تھی, لیکن کمیٹی کے اجلاس میں اس تجویز کو منظور نہیں کیا گیا. جمعرات کو دفتر خارجہ میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران اس بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ترجمان محمد فیصل نے کہا کہ گو کہ اقوام متحدہ کی کمیٹی نے اس بابت باضابطہ طور پر پاکستان کو مطلع نہیں کیا, لیکن اسلام آباد آگاہ ہے کہ اس کی تجویز کو منظور نہیں کیا گیا کیونکہ ایک رکن ملک نے اس پر اعتراض کیا تھا.
We are deeply disappointed over the failure of the sanctions committee to list Wali, who is a known terrorist and has the blood of hundreds of innocent Pakistanis.
ترجمان نے کہا کہ ہمیں عبد الولی کو دہشت گرد قرار نہ دیے جانے پر افسوس ہے, جو کہ ایک دہشت گرد ہے اور اس کے ہاتھوں پر سینکڑوں پاکستانیوں کا خون ہے. اگر جماعت الاحرار کو بطور تنظیم دہشت گرد فہرست میں شامل کیا گیا ہے تو اس کے سربراہ کو بھی شامل کیا جانا چاہیے تھا. ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ اقدام انسداد دہشت گردی کی بین الاقوامی لڑائی میں پروان چڑھتے دوہرے معیار کو ظاہر کرتا ہے اور اس سے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف نہ کرنے کی بھی عکاسی ہوتی ہے۔ ذرائع ابلاغ میں ایسی اطلاعات سامنے آئی تھیں کہ عمر خالد خراسانی کو دہشت گرد قرار دینے پر امریکہ کی طرف سے یہ کہہ کر اعتراض کیا گیا تھا کہ پاکستان نے اس عسکریت پسند کا حدود اربع افغانستان بتایا تھا، لیکن ترجمان پاکستانی دفتر خارجہ محمد فیصل کا کہنا تھا کہ چونکہ اقوام متحدہ کی کمیٹی کی کارروائی خفیہ ہوتی ہے، اس لیے وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ کس ملک نے پاکستان کی تجویز پر اعتراض کیا تھا۔ جماعت الاحرار کلدم تحریک طالبان پاکستان کا ہی ایک منحرف تھڑا ہے اور اس نے حالیہ برسوں میں پاکستان میں ہونے والے متعدد مہلک دہشت گرد حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ 2014 میں اپنی تشکیل کے بعد سے یہ گروپ 150 سے زائد دہشت گرد حملے کر چکا ہے، جن میں اقلیتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا اور ان واقعات میں سینکڑوں افراد مارے گئے۔ عمر خالد خراسانی دسمبر 2014 میں پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے دہشت گرد حملے کا بھی منصوبہ ساز ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اسرائیل نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ اس کے جنگی طیاروں نے گزشتہ رات شام میں ان درجنوں ایرانی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے جہاں سے ایرانی فورسز نے اسرائیلی مقبوضہ جولان کی پہاڑیوں پر راکٹوں سے حملہ کیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ فضائی حملوں کا ہدف خفیہ اڈے، ہتھیاروں کے ذخیرے اور سامان حرب کے مراکز تھے، اور یہ کہ ان کے طیاروں نے شام کے متعدد میزائل شکن نظام تباہ کر دیے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع اویدگور لیبرمین نے ایک سیکیورٹی کانفرنس میں کہا کہ اسرائیل نے شام میں تقریباً تمام ایرانی بنیادی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے اور آئندہ کے لیے قصہ تمام کر دیا ہے۔ ایران شام کا اتحادی ہے اور اس کی فوج صدر بشار الاسد کی حمایت کرتی رہی ہے۔ اسد کے ایک اور حامی ملک روس نے اسرائیل اور ایران دونوں کو صبر سے کام لینے کے لیے کہا ہے، جبکہ فرانس کے صدر میکرون نے دونوں فریقوں کو پیچھے ہٹ جانے پر زور دیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز ایران کو متنبہ کیا ہے کہ اگر وہ جوہری ہتھیاروں کی تیاری کا کام دوبارہ شروع کرتا ہے تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس میں ایک مختصر بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ بہت جلد ایران پر اقتصادی پابندیاں دوبارہ نافذ کر دے گا تاکہ اس پر دباؤ ڈالا جا سکے کہ وہ معاہدے کی نئی شرائط پر بات چیت کرے۔ ٹرمپ کا یہ بیان ایسے میں آیا ہے جب معاہدے پر دستخط کرنے والے پانچ ملکوں جرمنی، فرانس، برطانیہ، روس اور چین نے معاہدے پر قائم رہنے کا ادا کیا ہے۔ شمالی کوریا سے رہائی پانے والے تینوں امریکی شہری امریکہ پہنچ گئے ہیں جہاں ان کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہوائی اڈے پر استقبال کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، نائب صدر مائک پینس اور ان کی بیگمات ان لوگوں میں شامل تھیں جنہوں نے ان تین امریکیوں کا خیر مقدم کیا۔ یہ تینوں قید سے آزاد ہو کر جمعرات کی صبح واشنگٹن سے باہر اینڈریوز نامی ہوائی اڈے پر اترے تھے۔ مائیکل براؤن کی اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
قید سے رہا ہو کر واشنگٹن پہنچنے والے طیارے سے باہر آئے، انہوں نے اپنے ہاتھ بلند کر کے فتح کے انداز میں اپنی انگلیاں اٹھائی ہوئی تھیں، اور اس کے چند ہی لمحے بعد صدر ٹرمپ نے کہا کہ اس وقت ان کی رہائی کسی حد تک غیر متوقع طور پر ہوئی ہے۔ ان کے الفاظ:
We very much appreciate that he allowed them to go before the meeting. It was sort of understood that we'd be able to get these three terrific people during the meeting.
ہم اس بات کو سراہتے ہیں کہ انہوں نے میٹنگ سے قبل ہی ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ خیال یہ تھا کہ ہم ان تینوں کو میٹنگ کے دوران رہا کروا کر میٹنگ کے بعد اپنے ساتھ وطن لا سکیں گے، اور یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے عمدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں میٹنگ سے پہلے ہی رہا کر دیا۔ صاف بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس کی امید ہی نہ تھی، مگر ایسا ہو گیا۔ یہ تھے صدر ٹرمپ۔ ان کوریائی نژاد امریکیوں کو اس کے بعد رہا کیا گیا جب امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ اون سے ملنے کے لیے ایک ماہ کے دوران دو بار وہاں گئے۔ ٹونی کم اور کم ہاک سونگ پیونگ یونگ کی یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اس وقت پڑھا رہے تھے جب 2017 میں انہیں الگ الگ پکڑا گیا۔ ان پر حکومت مخالف سرگرمیوں میں حصہ لینے کا الزام تھا۔ تیسری قیدی کم ڈونگ چل تھی، انہیں اکتوبر 2015 میں گرفتار کیا گیا تھا، اور جاسوسی کے الزام میں ایک سال بعد انہیں 10 سال کی قید اور مشقت کی سزا دی گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا: ہمارے ساتھ بہت سے مختلف طریقوں سے سلوک روا رکھا گیا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے مجھ سے بہت زیادہ مشقت لی گئی، لیکن جب میں بیمار ہوئی تو انہوں نے میرا علاج بھی کرایا۔ سابقہ قیدیوں کو طبی معائنے سے قبل ایک بس میں ایک فوجی طبی سہولت پر اپنے خاندانوں سے ملنے کے لیے لے جایا گیا۔ ہوائی اڈے سے روانہ ہونے سے قبل ٹرمپ نے پومپیو کی کوششوں کی تعریف کی اور نامہ نگاروں کو بتایا کہ سربراہ کانفرنس کس جگہ ہوگی۔ اس کا اعلان 3 روز کے اندر کر دیا جائے گا۔ اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے بدھ کے روز اطلاع دی تھی کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سربراہ کانفرنس سنگاپور میں ہوگی۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ مقصد شمالی کوریا کو اس بات پر آمادہ کرنا ہے کہ وہ اپنے جوہری عزائم ترک کر دے۔ قمر عباس جعفری، اردو VOA، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
اور امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو بدھ کے روز پیونگ یانگ سے واپس آ گئے ہیں، جہاں انہوں نے شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان سے ملاقات کی۔ اس دوران آئندہ سربراہ ملاقات کے لیے بنیادی لائحہ عمل طے کیا گیا جو صدر ٹرمپ اور کم جونگ ان کے درمیان ہو رہی ہے۔ رہا ہونے والے 3 امریکیوں کے ہمراہ واپسی پر پومپیو نے کہا کہ انہوں نے چیئرمین کم کے ساتھ صدر ٹرمپ سے ملاقات کی تیاری کے لیے اچھی اور طویل بات چیت کی ہے۔ ٹرمپ نے بھی پومپیو کی پیونگ یانگ میں تازہ ترین بات چیت کو سراہا۔ کینیا میں وادی ریفٹ میں بدھ کو دیر گئے ایک ڈیم ٹوٹ گیا جس میں کم از کم 27 افراد ہلاک ہو گئے۔ دارالحکومت نیروبی کے 150 کلومیٹر شمال مغرب میں سولائی کے مقام پر پٹیل ڈیم ٹوٹنے سے پانی نے لاتعداد گھروں اور کاروباروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ 40 افراد کو بچا لیا گیا ہے اور وہ ہسپتال میں داخل ہیں، جبکہ امدادی عملہ جمعرات کے روز بھی مزید افراد کو تلاش کر رہا ہے جو ممکنہ طور پر ابھی وہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ کینیا میں شدید بارشوں کے باعث 2 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ عراقی ووٹرز قومی پارلیمان کے انتخابات کی تیاریاں کر رہے ہیں جو ہفتے کے روز ہوں گے۔ حکومت کی طرف سے پچھلے سال داعش کو شکست دینے کے دعوے کے بعد ووٹروں کے لیے پارلیمان کو تبدیل کرنے کا یہ پہلا موقع ہے۔ عراق کے کرد علاقے میں بھی ہفتے کے روز کے انتخابات کی تیاریاں ہو رہی ہیں، باوجود کہ پچھلے ستمبر میں آزادی حاصل کرنے کے لیے متنازعہ ریفرنڈم ہوا تھا۔ 329 نشستوں کے ایوان کے لیے قریباً 7,000 امیدوار میدان میں اتریں گے۔ اور ادھر ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم مہادیر محمد نے بدھ کے روز پارلیمانی انتخابات میں فتح حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد 92 سال کی عمر میں کامیابی حاصل کر کے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ مہادیر اور ان کے اپوزیشن پارٹیوں کے اتحاد نے، جسے امید کے لیے اتحاد کا نام دیا گیا ہے، قومی فرنٹ اتحاد کو شکست دی جو 1957 میں ملائیشیا کی آزادی کے بعد سے برسر اقتدار تھی۔ وزیراعظم نجیب رزاق نے جمعرات کے روز شکست تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ وہ اور ان کے ساتھی عوام کا فیصلہ قبول کرتے ہیں۔ ایک نیوز کانفرنس میں مہادیر محمد نے کہا کہ وہ توقع کے مطابق جمعرات کو کسی وقت حلف اٹھا لیں گے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات مائیکل براؤن کی رپورٹ میں۔ قمر عباس جعفری کی زبانی۔
مہاتیر نے جمعرات کے روز کہا کہ اگر بادشاہ پارلیمانی انتخابات میں ان کی فتح کی تصدیق نہیں کرتے تو پھر ملک بغیر کسی حکمراں کے رہ جائے گا۔ ان کے الفاظ،
سو وی نیڈ ٹو ہیو دس گورنمنٹ ٹوڈے ود آؤٹ ڈیلے، دیر از ا لاٹ آف ورک ٹو بی ڈن، یو نو دی میس دی کنٹری از ان۔
چنانچہ کسی تاخیر کے بغیر ہمیں ضرورت ہے کہ آج ہی حکومت بن جائے، بہت سارا کام کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ملک اس وقت کتنی خراب صورتحال میں ہے اور ہمیں اس ابتر صورتحال سے جس قدر جلد ممکن ہو نکلنے کی ضرورت ہے، یعنی آج ہی یہ کام کرنا ہے۔ ملیشیا کے وزیر اعظم نجیب رزاق نے جمعرات کے روز اپنی شکست تسلیم کر لی۔ ان کے الفاظ تھے،
I accept the verdict of the people. Dan Parti Barisan Nasional adalah committed kepada menghormati prinsip-prinsip demokrasi.
میں عوام کے فیصلے کو قبول کرتا ہوں، بی این پارلیمنٹ میں جمہوریت کے اصول کا احترام کرے گی۔ توقع ہے مہاتیر اور اپوزیشن پارٹیوں کا ان کا اتحاد، جسے الائنس آف ہوپ کہا جاتا ہے، مقننہ میں واضح اکثریت حاصل کر لیں گے۔ انہوں نے نیشنل فرنٹ اتحاد کی حکومت کو گرایا ہے جو 1957 میں ملیشیا کی آزادی کے بعد سے وہاں حکومت کر رہی ہے۔ اپوزیشن کے ایک رکن کا کہنا تھا، یہ واقعی ایک معجزہ ہے، ایک خواب جو حقیقت میں بدل گیا ہے۔ امریت پسند سابقہ لیڈر مہاتیر محمد کی قیادت میں اپوزیشن اتحاد کی فتح نے حکمران نیشنل فرنٹ کی اقتدار پر 60 سالہ پرانی گرفت کو ختم کر دیا ہے۔ ملیشیا کے ووٹرز بدعنوانی کے ایک اسکینڈل پر جس میں نجیب ملوث تھے اور نئے ٹیکسوں پر ناراض تھے۔ مہاتیر ملیشیا میں ایک فعال معیشت کے بانی مانے جاتے ہیں، لیکن ملیشیا کے بہت سے لوگ ان کے اس رویے کے، جسے وہ سیاسی مخالفین کے خلاف ان کا انتہائی سخت رویہ اور آزادی تقریر پر پابندیاں کہتے ہیں، ان کے خلاف ہیں۔ قمر عباس چافری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
دنیا میں اکثر حکمران طویل العمر ہونے کے باوجود ملکوں پر حکومت کرتے ہیں اور بعض اوقات بہت کامیاب بھی رہتے ہیں، جن میں ایک مثال ملائیشیا کے لیڈر مہاتیر محمد کی بھی ہے۔ اس کی نفسیاتی اور طبی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ اس بارے میں مدثرہ منظر کی ایک رپورٹ۔
ہر انسان کی یہ فطری خواہش ہے کہ اس کی عمر طویل ہو۔ دعا بھی اکثر جینے ہی کی دی جاتی ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ پیری کا زمانہ شروع ہوتے ہی سماجی رابطے کمزور ہو جاتے ہیں اور گوشہ نشینی ہی میں عافیت سمجھی جاتی ہے۔ تاہم ملکوں کے حکمرانوں کے لیے یہ کلیہ ذرا مختلف ہے۔ بعض حکمران تو 90 برس سے زیادہ عمر کے باوجود اقتدار میں رہے، اور زمبابوے کے رابرٹ موگابے 93 برس کی عمر میں بھی خوشی سے ریٹائر نہیں ہوئے۔ کیا حکومت کا نشہ سب سے بڑا نشہ اور اقتدار کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے؟ پروفیسر ڈاکٹر معیز حسین کراچی میں انسٹیٹیوٹ آف مائنڈ سائنسز کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ معمر ہونے کے باوجود حکومت کی باگ ڈور سنبھال سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عقل اور شعور کا عمر سے تعلق نہیں۔
عمر کا انسانی عقل یا شعور سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں میں صلاحیت ہوتی ہے کہ بڑی ایج میں جتنا انسان بڑھتا ہے، ایج بڑھتی ہے، کچھ لوگوں میں دانائی آتی ہے اور کچھ لوگوں میں بچپن آتا ہے۔
ایک عام آدمی عمر بڑھنے کے ساتھ صحت کے مسائل سے دوچار رہتا ہے، مگر ایک حکمران کے لیے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ یونیورسٹی آف میزوری کے پروفیسر ڈاکٹر عدنان قریشی کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی کی صحت عمر کے ساتھ ضرور متاثر ہوتی ہے۔
ان کی جو ابلٹی ہے کام کرنے کی، آبویسلی وہ کم ہو جاتی ہے۔ مین ریزن یہ ہے کہ ان کی ہیلتھ ڈیٹیوریٹ کرتی ہے۔ آلسو جو میڈیکل لٹریچر ہے وہ ایف ایم بتاتا ہے کہ انسانوں کی جو تھاٹ پروسیسز اور میموری، آل آف جو فنکشن ہے، وہ ایج کے ساتھ کم ہو جاتے ہیں۔
ڈاکٹر حسین کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 80 سال کی عمر کے بعد بھی کسی ملک پر حکومت کر رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ عمر کے اس حصے میں لاحق ہونے والی بیماریوں سے محفوظ ہے۔
ان میں سے ایک پرابلم الزائمر کا ہو جاتا ہے، مگر اگر 90 سال کی عمر میں کوئی شخص حکومت چلا رہا ہے، اس کا مطلب اس کی میموری انٹیکٹ ہے، اس کے ہوش آواز بالکل صحیح ہے، وہ سوچ سکتا ہے، وہ یاد رکھ سکتا ہے چیزوں کو۔
ڈاکٹر قریشی کا کہنا ہے کہ انسان کی خواہش اس کے عمل کے لیے ایک بڑا محرک ہے، اور حکمرانی کی خواہش انسان کو ایک قوت فراہم کرتی ہے، لیکن معمر حکمرانوں کے اقتدار کو طول دینے اور ان کی صحت بہتر ہونے میں زیادہ کردار انہیں حاصل سہولتوں کا ہے۔
پھر سپورٹ سٹرکچر بھی زیادہ ہوتا ہے ان کا، مطلب ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ان کے لیے جو ہیں وہ کافی اچھی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ ایز جو ان کی لیڈرشپ اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو ان کے اراؤنڈ جو ہیں کافی سپورٹ ورکرز اور اویلیبل ہو جاتے ہیں، تو ایز وہ ایون جب جو زیادہ ایج ہو جاتی ہے اس کے بعد ان کا رول مور سمبولک بن جاتا ہے۔
ڈاکٹر معیز کا کہنا ہے کہ عمر کی زیادتی بہتر حکمرانی کی راہ میں حائل نہیں ہوتی، اور اس کی مثال ملائیشیا کے مہاتیر محمد ہیں جو 92 برس کی عمر میں بھی ملک کے حکمران ہیں اور ابھی مزید حکمرانی کی خواہش رکھتے ہیں۔
ملائیشیا کی مثال کی بات کی، محمد جو ہے اس میں صلاحیت ہے، اس نے ملائیشیا کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، تو وہ صلاحیت ہی نا اس میں۔
دنیا میں سب سے زیادہ طویل العمر حکمرانوں کا سلسلہ برطانیہ کی ملکہ ایلیزبتھ سے ملتا ہے جو 92 برس سے زیادہ عمر کی ہیں۔ شمالی کوریا کے کم یونگ نام 90 برس کی عمر تک حکمران رہے، اور رابرٹ موگابے 93 برس کی عمر میں مستعفی ہوئے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 kHz پر۔
امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ہوائی کلوویا آتش فشاں آئندہ ہفتوں میں شدت اختیار کر سکتا ہے، اور پتھر، چکنی مٹی اور راکھ کئی میلوں تک پھینک سکتا ہے۔ امریکی ارضیاتی سروے کا یہ جائزہ ایسے وقت میں آیا ہے جب ہوائی کے گورنر نے اعلان کیا کہ لاوا نکلنے کی جگہ کے قریب توانائی کے ایک پلانٹ کے کارکن 50,000 گیلن جمع آتش پذیر گیس کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. گورنر ڈیوڈ ایگے کا کہنا تھا
That's the two critical risks, the pentane on site and the lava or...
گورنر ڈیوڈ ایگے کہہ رہے ہیں دو بہت بڑے خطرے ہیں, پینٹین گیس اور لاوا, اور آپ جانتے ہیں کہ اس جگہ پر پڑنے والے شگاف اس کنویں میں جہاں ایندھن ذخیرہ کیا گیا ہے پینٹین گیس میں آگ لگا سکتے ہیں. میرے خیال میں 50,000 گیلن وہاں جمع ہے اور وہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. یہ تھے گورنر ڈیوڈ ایگے کے الفاظ. شام میں موجود ایرانی فورسز نے جولان ہائٹس کے علاقے میں واقع اسرائیلی چوکیوں پر راکٹ فائر کیے, جس کے جواب میں اسرائیلی فوج نے شام میں کئی فوجی تنصیبات پر بمباری کی. اسرائیل کے مطابق شام میں تعینات ایرانی فورسز نے سرحدی علاقے جولان ہائٹس میں قائم اسرائیلی چوکیوں پر بدھ کی نصف شب کے بعد سے 20 سے زائد راکٹ فائر کیے. اسرائیلی حکام کے مطابق کئی راکٹوں کو اسرائیل کے میزائل دفاعی نظام نے راستے میں ہی تباہ کر دیا, جبکہ دیگر اپنے اہداف سے پہلے ہی تباہ ہو گئے. یہ پہلا موقع ہے کہ شام میں تعینات ایرانی فوج نے اسرائیل پر کوئی حملہ کیا ہے. البتہ اسرائیل گزشتہ 7 سال سے جاری شام کی خانہ جنگی کے دوران درجنوں بار شام میں ایرانی فوج یا اس کی اتحادی ملیشیاؤں کے زیر استعمال تنصیبات چوکیوں اور ان کے قافلوں کو نشانہ بنا چکا ہے. اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ایران اور اس کی حامی لبنانی ملیشیا حزب اللہ شام کو ایران کے لیے ایک نئے محاذ میں تبدیل کرنے میں مصروف ہیں, اور اس کے شام میں حملوں کا مقصد ایسا ہونے سے روکنا ہے. خبریں ختم ہوئیں.
پروگرام ہے آپ کی صحت بہجت حاضر خدمت ہے. پارکنسنز کے مرض کا علم 200 سال پہلے ہو چکا تھا, لیکن ابھی تک اس کا علاج دریافت نہیں ہوا. اس مرض میں اعصاب بتدریج انحطاط پذیر ہو جاتے ہیں, ان میں لچک نہیں رہتی اور یہ سخت ہو جاتے ہیں. حرکات و سکنات میں سستی آ جاتی ہے اور جسم لرزے کا شکار ہو جاتا ہے. لوگوں کو بعض اوقات برسوں تک معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ پارکنسن کا شکار ہیں, کیونکہ یہ بیماری دماغ میں اعصابی خلیوں کو بتدریج نقصان پہنچاتی ہے, جس سے مرکزی اعصابی نظام متاثر ہونے لگتا ہے, اور اس وجہ سے مرض کی تشخیص میں اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ مؤثر علاج ممکن نہیں رہتا. وائس آف امریکہ کی ڈیبرا بلاک کی رپورٹ کے مطابق ماہر امراضیات سٹیو جنٹلمن اس مرض کے مختلف مرحلوں کا جائزہ لیتے ہیں. ان کا کہنا ہے ماہر امراضیات سٹیو جنٹلمن کہہ رہے ہیں کہ پارکنسنز کا مرض عام طور پر ہرکی مسئلے کے ساتھ شروع ہوتا ہے, اور پھر عمر کے ساتھ ساتھ ادراک اور سوجھ بوجھ کے زیادہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, اور فیصلہ کرنے میں دقت محسوس ہونے لگتی ہے. دماغ کے 6 ایسے حصے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ اس مرض کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. پارکنسن سے دماغ کے اندر وہ عصبی خلیے متاثر ہوتے ہیں جو ڈوپامائن جیسے کیمیکل پیدا کرتے ہیں, جو جسم کے لیے پیغام جاری کرتے ہیں, اور جسم مخصوص حرکت کرنے اور اپنی حرکات و سکنات پر کنٹرول کرنے کی صلاحیت حاصل کرتا ہے. جسم کے انحطاط اور تنزل پذیری کی اس صورتحال کو سمجھنے اور اس کی تشخیص کرنے میں بڑی کامیابی کے باوجود ڈاکٹروں کو مرض کی علامات کا علاج کرنے میں پریشانی ہوتی ہے. اگر مرض کا جلد پتہ چل جائے تو دوا اور فزیکل تھراپی سے مرض کو بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے, لیکن پارکنسنز کا جلدی پتہ چلانا ہی ایک مسئلہ ہے. پارکنسنز یو کے ڈیپٹی ڈائریکٹر آف ریسرچ ڈیوڈ ڈیکسٹر کہتے ہیں, ڈیوڈ ڈیکسٹر کہتے ہیں کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ کو مرض کی علامتیں اس وقت معلوم ہوتی ہیں جب آپ تقریباً 80% اعصابی خلیوں سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں. اس وقت تک دماغ کو کافی نقصان پہنچ چکا ہوتا ہے. پارکنسنز میں صرف حرکی کنٹرول کی علامتوں کا شمار ہی نہیں کیا جاتا, بلکہ کئی غیر حرکی عوامل میں موجود ہیں. آپ مریض میں مایوسی اور ادراکی عمل میں تنزلی بھی دیکھتے ہیں. یہ ایک بے حد پیچیدہ عارضہ ہے جو مختلف اعصابی حرکات کو متاثر کرتا ہے. امپیریل کالج لندن کے ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن کے اسٹیو جینٹلمن کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی دوائیں نہیں ہیں جو اس بیماری کے عمل کو روک سکیں. ہم اس کی علامتوں کا علاج کر رہے ہیں, جو ہمیں نظر آتا ہے اسی کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن امید ہے کہ مزید ریسرچ اور تحقیق کے ساتھ ساتھ ہم ایسی دوا دریافت کر لیں گے جس سے بیماری میں اضافے کو روکنا ممکن ہو جائے گا. لیکن ایسا کرنے کے لیے سائنسدانوں کو ایک ایسا طریقہ کار دریافت کرنے کی ضرورت ہے جس سے پارکنسنز کے مریضوں میں بیماری کی علامات کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی اس کی شناخت کرنا ممکن ہو سکے. بہجت جلانی, اردو بی او اے, واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک اور شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. پاکستان کے ایک معروف مذہبی رہنما نے کہا ہے کہ انڈونیشیا میں افغانستان سے متعلق ہونے والی کانفرنس میں شرکت کرنے یا نہ کرنے سے متعلق افغان طالبان نے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے. بعض ذرائع ابلاغ میں خبریں سامنے آئی ہیں کہ افغان طالبان نے پاکستانی علماء کو اس کانفرنس میں شرکت سے روکنے کا پیغام بھجوایا ہے. پاکستان, افغانستان اور انڈونیشیا کے علماء دین کا سہ فریقی اجلاس جمعے کو جکارتا میں ہو رہا ہے, جس میں شرکت کے لیے پاکستانی وفد بھی وہاں پہنچ چکا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے ایک معروف مذہبی رہنما نے کہا ہے کہ انڈونیشیا میں افغانستان سے متعلق ہونے والی کانفرنس میں شرکت کرنے یا نہ کرنے سے متعلق افغان طالبان نے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے. پاکستان, افغانستان اور انڈونیشیا کے علماء دین کا سہ فریقی اجلاس جمعے کو جکارتا میں ہو رہا ہے, جس میں شرکت کے لیے پاکستانی وفد بھی وہاں پہنچ چکا ہے. بعض ذرائع ابلاغ میں یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ افغان طالبان نے پاکستانی علماء کو اس کانفرنس میں شرکت سے روکنے کا پیغام بھجوایا. مذہبی تنظیم پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر اشرفی کو بھی اس کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی, لیکن وہ پاکستانی وفد کے ہمراہ جکارتا نہیں گئے. طاہر اشرفی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ جب انہیں اس کانفرنس میں شرکت کا دعوت نامہ ملا تو اس سے قبل ہی ان کی کچھ مصروفیات طے تھیں, جس کی وجہ سے وہ اس کانفرنس میں شرکت نہیں کر سکے.
میں کوئی افغان طالبان کی طرف سے نہ کوئی خط ملا ہے, نہ کوئی ان کا پیغام موصول ہوا ہے, اور یہ بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. کوئی ہمیں خط موصول نہیں ہوا, کوئی پیغام موصول نہیں ہوا کہ اس کانفرنس میں شرکت کریں یا نہ کریں.
انہوں نے کہا کہ پاکستان علماء کونسل امن کی کوششوں کی حمایت کرتی ہے. تینوں ملکوں کے علماء کی کانفرنس رواں سال اپریل میں ہونا تھی, لیکن پاکستانی وفد کی شرکت یقینی نہ ہونے پر اسے مؤخر کر دیا گیا تھا. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کے ساتھ عالمی طاقتوں کے معاہدے سے نکلنے کا فیصلہ تنازعات کے حل اور بین الاقوامی تعلقات میں سفارتکاری اور مذاکرات جیسے عوامل کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. اسلام آباد سے رپورٹ ہے محمد جلیل کی.
پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے جمعرات کو معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ ایران جوہری معاہدہ ان کے بقول پیچیدہ معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی ایک بہت عمدہ مثال ہے.
We had welcomed the JCPOA when it was concluded and hope that all the parties will find a way for its continuation, especially when the International Atomic Energy Agency has repeatedly verified Iran's compliance.
انہوں نے کہا کہ جب ایران جوہری معاہدہ طے پایا تھا تو اس وقت پاکستان نے اس کا خیر مقدم کیا تھا, اور وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ تمام فریقین اس معاہدے کو جاری رکھنے کا کوئی راستہ ڈھونڈ نکالیں گے. جب جوہری توانائی کے عالمی ادارے IEA نے متعدد بار اس بات کی تصدیق کی کہ ایران اس سمجھوتے کی پابندی کر رہا ہے, واضح رہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو امریکہ کی طرف سے ایران کے جوہری معاہدے سے الگ ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایران پر اقتصادی تعزیرات دوبارہ عائد کر دی جائیں گی. امریکہ کی طرف سے ایران جوہری معاہدے سے الگ ہونے کے فیصلے پر پاکستان نے اپنے محتاط رد عمل میں اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ امریکہ کے اس معاہدے سے الگ ہونے کے باوجود دیگر فریقین اس معاہدے کو برقرار رکھنے پر تیار ہیں. تاہم بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کی طرف سے ایران پر اقتصادی تعزیرات دوبارہ عائد کرنے کی صورت میں پاکستان اور ایران کے اپنے باہمی اقتصادی تعلقات کو بہتر کرنے کی کوششیں متاثر ہو سکتی ہیں. پاکستان کے سابق سفارتکار اشرف جہانگیر قاضی نے جمعرات کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا
کیونکہ وہ ہے امریکہ یہ تھریٹ کرے گا کہ اگر آپ نے ایران کے ساتھ کسی قسم کے پروجیکٹ بنا لیا تو وہ آپ ہماری سینکشنز کے تحت آ جائیں گے, تو شاید وہ مروب ہو جائیں گے. ہونا تو نہیں چاہیے اصولی طور پہ, لیکن وہ کیونکہ اصول کے لیے اگر قیمت ادا کرنا پڑے تو ہمیں تیار ہونا چاہیے. پتہ نہیں یہ ہم کر پائیں گے یا نہیں, تو وہ اثر تو پڑے گا ایک لحاظ سے. لیکن اگر ہم اصول پسند اور اصول پرست لوگ ہیں تو زیادہ فرق نہیں پڑنا چاہیے.
سلامتی کی امور کے تجزیہ کار طلعت مسعود نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے فیصلے کے بعد سعودی عرب اور ایران کے ساتھ اپنے تعلقات میں توازن رکھنا پاکستان کے لیے ایک چیلنج ہوگا.
لیکن پھر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے سعودی عربیہ سے بھی پاکستان کے کافی گہرے تعلقات ہیں, اور سعودی عربیہ بھی اس جو امریکہ کی پالیسی ہے اس کو بھرپور طریقے سے وہ اس کی حمایت کرتا ہے. بلکہ ایک بہت بڑی وجہ جو امریکہ نے اس پالیسی کو اختیار کیا ہے وہ اسرائیل کی حمایت ہے اور سعودی عربیہ کی حمایت ہے. اس وجہ سے بھی میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کر سکے ہیں, یہ اتنا بڑا کہ ایک ٹریٹی کو انہوں نے نلیفائی کر دیا.
واضح رہے کہ 2015 میں ایران اور دیگر 6 عالمی طاقتوں کے ساتھ طے پانے والے جوہری معاہدے کے تحت ایران پر اقتصادی تعزیرات نرم کرنے کے عوض تہران نے اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنے پر اتفاق کیا تھا. امریکہ کی طرف سے اس معاہدے سے الگ ہونے کے باوجود برطانیہ, فرانس, جرمنی, روس اور چین اس سمجھوتے میں شامل رہیں گے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
ایران جوہری معاہدے سے امریکہ کے دستبردار ہونے کے بعد دوست اور دشمن سب اس فکر میں ہیں کہ اب کیا ہوگا. اس ہفتے پلکڈ ان ود گریٹا وینسٹن میں کئی ماہرین نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے کے معاشی اور سلامتی سے متعلق اثرات پر گفتگو کی. وائس آف امریکہ کی نمائندہ ایلزبتھ شرنیف کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی سیتی.
ایران جوہری معاہدے سے دستبردار ہونے کے صدر ٹرمپ کے اعلان کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں. بدھ کو امریکی ڈالر کے مقابلے میں ایرانی کرنسی تاریخ کی انتہائی کم سطح پر تھی. امریکن فورن پالیسی کاؤنسل کے سینئر نائب صدر ایلین برمین نے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران پر دوبارہ معاشی پابندیاں لگنے کے دور رس نتائج مرتب ہوں گے. ان پابندیوں کی وجہ سے ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والی کمپنیوں اور ملکوں کو اب ایک فیصلہ کرنا پڑے گا. ممکن ہے کہ انہیں وہ فیصلہ کرنا اچھا نہ لگے, لیکن انہیں فیصلہ کرنا پڑے گا. یہ تھے ایلین برمین کے الفاظ. امریکہ کے سابق وزیر توانائی ارنیسٹ مونیز اوباما دور میں ایران جوہری معاہدے کو ممکن بنانے والوں میں شامل تھے. انہوں نے معاہدے پر تنقید کرنے والوں کو جواب دیا.
The verification regime did not exist before the Iran agreement.
ایران معاہدے سے پہلے تصدیق کا نظام موجود نہیں تھا. جیسا کہ میں نے کہا, دنیا میں تصدیق کا سب سے سخت نظام جو اب ہے پہلے موجود نہیں تھا. ہمارے پاس معنی خیز تصدیقی نظام نہیں تھا. اب ہمارے پاس ایسا نظام ہے اور ہمیشہ رہے گا. یہ تھے سابق وزیر توانائی ارنیسٹ مونیز. بعض ماہرین سمجھتے ہیں کہ اس ہفتے ایران سے متعلق فیصلے کے امریکہ اور شمالی کوریا کے مجوزہ مذاکرات پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے. ایلین برمین نے اس بارے میں کہا,
You can take that ammunition, intellectual ammunition, and go to North Korea and say,
آپ اپنی دانش کا اسلحہ لے کر شمالی کوریا جا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ایران معاہدہ بہت کمزور تھا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا آپ کے ساتھ نہ ہو تو آپ کو زیادہ کر کے دکھانا ہوگا, معاملات زیادہ شفاف رکھنا ہوں گے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ شمالی کوریا کے ساتھ مذاکرات میں اس فیصلے کو اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں. یہ تھا ایلین برمین کا تبصرہ. صدر ٹرمپ کے برعکس ایران کے ساتھ معاہدے میں شریک باقی 5 ملکوں نے معاہدے کو برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں ایبولا کی وبا پھوٹ پڑی ہے. اس ہفتے معاف کیجیے گا, اس ہفتے 2 افراد اس بیماری سے چل بسے ہیں. محکمہ صحت کے حکام وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. وائس آف امریکہ کی نمائندہ انیتا پال کی رپورٹ کے ساتھ ایک بار پھر مبشر علی سیدی.
ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں بدھ کو بتایا گیا کہ ایک دور دراز کے گاؤں میں ایبولا وائرس سے 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. وزیر صحت ڈاکٹر اولی ایلونگا نے جمعرات کو بتایا کہ 12 ماہرین کی ٹیم اس گاؤں کے قریبی شہر ایمبندا کا پہنچ گئی ہے. عالمی ادارہ صحت نے اپنے ہنگامی فنڈ سے فوری طور پر $1 ملین جاری کیے ہیں تاکہ بیماری کی روک تھام میں تعاون کیا جا سکے. عالمی ادارہ صحت اور ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز نے اپنے ماہرین کو متاثرہ مقام کی طرف روانہ کیا ہے. ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کے ترجمان طارق جاسروش نے اس بارے میں کہا,
لاسٹ ایئر دیر واز
Ebola outbreak in part of DRC as well. That was
گزشتہ سال بھی ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں وبا پھیلی تھی جس پر بہت تیزی سے قابو پا لیا گیا تھا. ہم اس بار بھی وہی توقع کر رہے ہیں, اس لیے جس علاقے میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے وہاں جلدی سے ٹیمیں بھیج رہے ہیں تاکہ اسے پھیلنے سے روکا جائے اور ان لوگوں کی نشاندہی کی جائے جو بیمار ہیں اور ممکنہ طور پر وائرس کا شکار ہوئے ہیں, تاکہ وہ ضروری اقدامات کیے جائیں جو ہر بار ایبولا وائرس کے سامنے آنے کے بعد کیے جاتے ہیں, تاکہ اسے جس قدر جلد ممکن ہو پھیلنے سے روک لیا جائے. یہ تھے ترجمان طارق جاسروچ کے الفاظ. 2014 سے 2016 کے درمیان گنی, سیرا لیون اور لائبیریا میں ایبولا وائرس سے 1100 افراد ہلاک ہو گئے تھے. یہ وائرس جنگلی جانوروں سے انسانوں کو لگتا ہے اور انسانوں میں خون, پسینے اور آنسوؤں سمیت کسی بھی رطوبت سے منتقل ہو جاتا ہے. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
کینیا میں وادی رفٹ میں بدھ کو دیر گئے ایک ڈیم ٹوٹ گیا جس میں کم از کم 27 افراد ہلاک ہو گئے. دارالحکومت نیروبی کے 150 کلومیٹر شمال مغرب میں سولائی کے مقام پر پٹیل ڈیم کو پھٹنے سے پانی نے لاتعداد گھروں اور کاروباروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. عہدیداروں نے بتایا کہ 40 افراد کو بچا لیا گیا ہے اور وہ ہسپتال میں داخل ہیں, جبکہ امدادی عملہ جمعرات کے روز بھی مزید افراد کو تلاش کر رہا ہے جو ممکنہ طور پر ابھی وہاں پھنسے ہوئے ہیں. کینیا میں شدید بارشوں کے باعث 200,000 سے زیادہ افراد بے گھر ہو چکے ہیں. ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم مہادیر محمد نے بدھ کے روز پارلیمانی انتخابات میں فتح حاصل کر لی ہے. انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد 92 سال کی عمر میں کامیابی حاصل کر کے دنیا کو حیران کر دیا ہے. مہادیر اور ان کے اپوزیشن پارٹیوں کے اتحاد نے, جسے امید کے لیے اتحاد کا نام دیا گیا ہے, قومی فرنٹ اتحاد کو شکست دی جو 1957 میں ملائیشیا کی آزادی کے بعد سے برسر اقتدار تھی. وزیر اعظم نجیب رزاق نے جمعرات کے روز شکست تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ وہ اور ان کے ساتھی عوام کا فیصلہ قبول کرتے ہیں. ایک نیوز کانفرنس میں مہادیر محمد نے کہا کہ وہ توقع کے مطابق جمعرات کو کسی وقت حلف اٹھا لیں گے. عراقی ووٹرز قومی پارلیمان کے انتخابات کی تیاریاں کر رہے ہیں جو ہفتے کے روز ہوں گے. حکومت کی طرف سے پچھلے سال داعش کو شکست دینے کے دعوے کے بعد ووٹروں کے لیے پارلیمان کو تبدیل کرنے کا یہ پہلا موقع ہے. عراق کے کرد علاقے میں بھی ہفتے کے روز کے انتخابات کی تیاریاں ہو رہی ہیں, باوجود کہ پچھلے ستمبر میں آزادی حاصل کرنے کے لیے متنازع ریفرنڈم ہوا تھا. 329 نشستوں کے ایوان کے لیے قریب 7,000 امیدوار میدان میں اتریں گے. شمالی کوریا سے رہائی پانے والے تینوں امریکی شہری امریکہ پہنچ گئے ہیں, جہاں ان کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہوائی اڈے پر استقبال کیا. تینوں امریکی شہری وزیر خارجہ مائک پومپیو کے ہمراہ ایک خصوصی تیاری کے ذریعے بدھ اور جمعرات کے درمیانی شب واشنگٹن ڈی سی کے نواح میں واقع فوجی ہوائی اڈے جوائنٹ بیس اینڈریوز پہنچے, جہاں صدر ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے ان کا استقبال کیا. رہائی پانے والے امریکی شہریوں کے استقبال کے لیے نائب صدر مائک پینس بھی ہوائی اڈے پر موجود تھے. صدر ٹرمپ اور خاتون اول نے جہاز کے دروازے پر تینوں افراد کو خوش آمدید کہا. اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے امریکی شہریوں کی واپسی کو ایک یادگار لمحہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں نے کبھی بھی سوچا نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. امریکی وزیر خارجہ پومپیو گزشتہ روز ایک خصوصی تیاری میں ان تینوں کورین نژاد امریکی شہریوں کو لے کر پیونگ یانگ سے روانہ ہوئے تھے. ان افراد کے شمالی کوریا کی حدود سے نکل آنے کے فوراً بعد صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں ان کی رہائی کا اعلان کیا تھا. حکام نے ان دونوں افراد پر ریاست مخالف سرگرمیوں ملوث ہونے اور شمالی کوریا کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش تیار کرنے کے الزامات عائد کیے تھے. اسرائیل نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ اس کے جنگی طیاروں نے گزشتہ رات شام میں ان درجنوں ایرانی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جہاں سے ایرانی فورسز نے اسرائیلی مقبوضہ جولان کی پہاڑیوں پر راکٹوں سے حملہ کیا تھا. اسرائیلی فوج نے بتایا کہ فضائی حملوں کا ہدف خفیہ اڈے, ہتھیاروں کے ذخیرے اور سامان حرب کے مراکز تھے, اور یہ کہ ان کے طیاروں نے شام کے متعدد میزائل شکن نظام تباہ کر دیے ہیں. اسرائیلی وزیر دفاع لیبرمین نے ایک سیکیورٹی کانفرنس میں کہا کہ اسرائیل نے شام میں تقریباً تمام ایرانی بنیادی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے اور آئندہ کے لیے قصہ تمام کر دیا ہے. خبریں ختم ہوئیں. اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
اپریل کے اواخر میں امریکی محکمہ خارجہ نے سن 2017 کے لیے انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں سالانہ کنٹری رپورٹ جاری کی۔ اس ماہ کے لیے قائم مقام وزیر خارجہ جان سلیون نے رپورٹ کے اجرا کے موقع پر کہا کہ یہ رپورٹیں بطور امریکی ہماری اقدار کی فطری عکاس ہوتی ہیں۔
Promoting human rights and the idea that every person has inherent dignity is a core element of this administration's foreign policy.
اس انتظامیہ کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم عنصر انسانی حقوق کا فروغ اور اس تصور کا علم بردار ہے کہ پیدائشی طور پر ہر انسان باوقار اور محترم ہے۔ پوری دنیا میں امن، استحکام اور خوشحالی کے فروغ سے امریکہ کی اپنی قومی سلامتی مضبوط ہوتی ہے۔ مسٹر سلیون نے کہا کہ امریکہ دنیا کے کسی ملک کے انسانی حقوق کے تناظر میں اس کی درجہ بندی نہیں کرتا اور نہ ہم کوئی فیصلہ صادر کرتے ہیں۔ تاہم بعض ملکوں کا انسانی حقوق کے سلسلے میں ریکارڈ انتہائی قابل اعتراض ہے۔ 2017 میں شام میں انسانی حقوق کو بری طرح پامال کیا گیا، جس میں شہریوں اور ہسپتالوں پر بیرل بموں سے حملے، شام کے سرکاری اہلکاروں کے مظالم اور جنسی زیادتیوں کے بارے میں اطلاع شامل ہیں۔ حالیہ مہینوں میں برما میں ہونے والی نسل کشی نے تقریباً 670,000 روہنگیاز کو اپنے گھر بار چھوڑ کر بنگلہ دیش میں پناہ لینی پڑی، ان میں سے ہزاروں افراد ہلاک بھی ہو گئے۔ ان خلاف ورزیوں، مظالم اور حملوں کے جو ذمہ دار ہیں انہیں جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔ شمالی کوریا کی حکومت نے منظم طریقے سے اپنے عوام کی فلاح و بہبود کو نظر انداز کرتے ہوئے غیر قانونی ہتھیاروں کے پروگرام پر سرمایہ کاری کی اور اس کے لیے لوگوں سے جبری مشقت کروائی، بچوں سے مزدوری کروائی اور شمالی کوریا کے کارکنوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا۔ چین نے سول سوسائٹی کی سرگرمیوں اور آزادی اظہار پر پابندیاں لگائیں اور منمانے طریقے سے لوگوں کی جاسوسی کی۔ ایرانی حکام نے لوگوں کو پرامن اجتماع کے حق سے محروم رکھنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ ایرانی عوام کو تنظیم سازی اور اظہار رائے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ترکی میں جس طرح ہنگامی حالات کا جواز بنا کر ہزاروں لاکھوں افراد کو زیر حراست رکھا گیا، اس سے قانون کی حکمرانی سے روح گردانی ہوئی۔ وینزویلا میں میڈرو حکومت نے اپنے عوام کے انسانی حقوق کو سلب کیا اور انہیں آزاد اور منصفانہ انتخابات کے ذریعے اپنی حکومت منتخب کرنے کے حق سے محروم رکھا۔ اسی طرح روس کی حکومت بدستور اختلاف رائے اور سول سوسائٹی کو دبا رہی ہے۔ اس نے اپنے پڑوسی ملکوں پر حملہ کیا اور مغربی ملکوں کی خود مختاری کو کمزور کرنے کی کوششیں کی۔ مسٹر سلیون نے مزید کہا کہ امریکہ عالمی سطح پر انسانی حقوق کی سربلندی کی قیادت کرتا ہے، ہم بدستور ان پر پابندیاں لگاتے رہیں گے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ انسانی حقوق کو پامال کرنے والا دنیا میں چاہے جہاں بھی ہو ہماری پہنچ سے باہر نہیں ہے۔ انسانی حقوق کی یہ رپورٹیں ہماری مجموعی کوششوں کا ایک اہم حصہ ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
چرچ کی یہ عمارت نارتھ امریکن اسلامک فاؤنڈیشن نے $18 لاکھ میں خریدی ہے، جہاں نائف اسلامک سینٹر اور مسجد قائم کیا گیا ہے۔ اس وسیع و عریض عمارت میں نماز کے لیے مختص جگہ اور انتظامی دفاتر کے علاوہ ایک وسیع و عریض ہال اور 17 کے قریب کلاس رومز بھی ہیں۔ چرچ کی اس عمارت کے در و دیوار پر اب بھی جا بجا صلیب کے نشانات موجود ہیں، جسے انتظامیہ نے بعد میں ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے۔ نارتھ امریکن اسلامک فاؤنڈیشن کے بانی حافظ محمد یوسف کہتے ہیں کہ نائف اسلامک سینٹر ایک بڑے میگا پروجیکٹ کا حصہ ہے، جس میں امریکی مسلمان بچوں کو اسلامی تعلیمات فراہم کیے جانے کے انتظامات کیے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں،
ہم اس پروجیکٹ میں بچوں کو تعلیم بھی دیں گے اور نماز، پانچ وقت کی جمعہ، تراویح اور جتنے بھی اسلامی ایونٹ ہوں گے وہ ہوں گے، اور جو بڑا پروجیکٹ ہے وہ کمیونٹی کے لیے دوسری اور خدمات بھی اس میں شامل ہوگی۔ وہ 90,000 اسکوائر فٹ ہوگا۔ وہ زمین ہم نے لے لی ہوئی ہے، 2 سال سے ہمارے پاس ہے، اور آلریڈی 1 ملین ہم اس کو پے کر چکے ہیں اور تقریباً $800,000 باقی ہے اس کو, تو انشاءاللہ وہ بھی ہم 1-2 سال میں پے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
معروف ناتھاں ڈاکٹر نور محمد جلال بھی اس منصوبے کا ایک سرگرم حصہ ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیم گزشتہ 22 برسوں سے جدوجہد کر رہی تھی تاکہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جا سکے جہاں مسلمان بچوں کو اسلامی ثقافت سے جوڑے رکھنے کا کام کیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنا امریکہ میں کوئی نئی بات نہیں. وہ کہتے ہیں
یہاں چرچ تھا, یہ بڑا آباد چرچ تھا اور کافی بڑا ان کا سیٹ اپ تھا. ان امریکہ میں جتنے سینٹرز بنے ہیں ان میں اگر آپ ان کا تھوڑا سا انالیسس کریں تو ایٹ لیسٹ 25% سینٹرز وہ ہیں جو چرچز کو کنورٹ کر کے بنے ہیں, کیونکہ وہ لوگ ایک خاص وقت پہ اپنے پروجیکٹ پورے کر کے کسی بڑی جگہ پہ موو ہوتے ہیں یا نئی ان کی وہ ہوتی ہے تو وہ بیچ دیتے ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا اس سوسائٹی کی یہ مہربانی ہے کہ وہ ہمیں الاؤ کرتے ہیں, تو اس سوسائٹی کا یہ حسن ہے کہ وہ ہمیں اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم اپنے مذہب میں رہتے ہوئے اچھے طریقے سے اپنے مذہب کو ریپرزنٹ.
امریکہ میں بسنے والے مسلمانوں کو نئی نسل کے حوالے سے اپنی شناخت کے خدشات ہیں. وہ اپنی ثقافت اور شناخت کو قائم رکھنے کے لیے کوشاں ہیں اور ایسے ادارے قائم کرنے پر توجہ دے رہے ہیں جہاں بچوں کو ان کے اپنے ماحول میں تعلیم و تربیت کے عمل سے گزارا جائے تاکہ وہ امریکی معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے دین و ثقافت پر بھی قائم رہ سکیں. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 kHz پر.
وائلن کی یہ دھن سرے شام کسی محفل موسیقی میں نہیں بکھیری جا رہی بلکہ دو فنکار الصباح ایک ٹرین اسٹیشن کے باہر اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں. واشنگٹن ڈی سی کے چوراہوں پر اکثر یہ نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے. عام طور پر اسٹرگلنگ آرٹسٹ یعنی اپنا نام بنانے کی جدوجہد میں مصروف فنکار عوامی مقامات پر پرفارمنس دیتے ہیں. جنہیں فن کے نقادوں کی جانب سے پذیرائی یا کام نہیں ملتا وہ جب سڑک پر آ جاتے ہیں تو اپنا ہیٹ اتار کے ساز بجاتے ہیں. انہیں توقع ہوتی ہے کہ آتے جاتے لوگ ان کی پرفارمنس سے خوش ہو کر ان کے ہیٹ میں $10-20 ڈال دیں گے. کبھی ان کی توقع پوری ہوتی ہے اور کبھی نہیں. روئے ہل کوئی ناکام فنکار نہیں, البتہ انہیں اسٹرگلنگ آرٹسٹ ضرور کہا جا سکتا ہے. وہ وائلن بجاتے ہیں اور بڑی بڑی محفلوں میں پرفارم کر چکے ہیں. اسکالرشپ پر موسیقی کی تعلیم بھی حاصل کی اور پڑھایا بھی. آج صبح واشنگٹن ڈی سی کے مصروف ٹرین اسٹیشن لاف اینڈ پلازا پر موسیقی کی دھنیں وہی بکھیر رہے تھے, لیکن انہیں خیرات نہیں کام چاہیے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہم کچھ پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور کام کی تلاش میں ہیں, شادیوں اور عوامی اداروں کی تقریبات وغیرہ. میرا نام روئے ہل ہے اور یہ آندرے نائٹری ہیں. میں وائلن بجاتا ہوں اور یہ بیس. یہ تھے روئے ہل کے الفاظ. آپ کتنا پیسہ کما لیتے ہیں؟ اس کے جواب میں روئے کے ساتھی آندرے نے کہا
$50,000 per person today.
ہم پر امید ہیں کہ آج دونوں $50,000-50,000 کما لیں گے. آندرے کے خواب اونچے ہیں, لیکن صبح سویرے لوگوں کو دفتر پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے, اس لیے موسیقی سننے کے لیے کوئی نہیں رکنا چاہتا. لیکن وائلن کی دھن دور تک لوگوں کا پیچھا کرتی ہے اور دن بھر ان کا موڈ اچھا رکھتی ہے. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو وی او اے ڈاٹ کام پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
میں کوئی بزدل نہیں ہوں.
ہاں بزدل نہیں ہے, جبھی تو چھوڑ چھاڑ کے بھاگا ہوں وہاں سے بہادر.
میں چھوڑ چھاڑ کے نہیں بھاگی ہوں آفاق بھائی, مجھے دھوکا دینا کوئی کھیل نہیں ہے. ہاں اب تو وہ زمین میں بھی گھس جائے نا تو
میں گھسے گا, وہ بالکل گھسے گا, وہ ڈر کے مارے بالکل گھسے گا.
یا تو میں نہیں یا وہ نہیں اس دنیا میں.
مجھے یہ شہزوری مجھے ایک بغاوت کی علامت بھی لگتی ہے نا, ایک شخصیت باغی شخصیت ہوتی ہے, اور میرا خیال ہے حسینہ آپا میں بغاوت ہے. وہ
شہزوری دیکھو رائٹر تو اپنے کو کبھی چھپا نہیں پاتا
جی,
کہیں نہ کہیں سے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. اب جو میری لائف جو لوگ جانتے ہیں مجھے بچپن سے یا کالج کے زمانے میں یا یونیورسٹی کے زمانے میں, وہ تو خیر بآسانی یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ نا یہ وہ بغاوت ہے
جی
جو غریبوں کو کچل کے تاری کی جاتی ہے اور ان کی کو بھارا جاتا ہے اس بغاوت پہ. کیونکہ وہ لڑکی ایک ماما کی لڑکی تھی, نوکرانی کی لڑکی تھی
جی,
اور پلی تھی اچھی طرح, اس کو سمجھ بوجھ سب تھی. تو اگر اس کو یہ کہا جائے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں رہے, تو ظاہر ہے بغاوت تو کرے گی.
تو کہاں سے یہ شوق شروع کہاں سے ہوئے, یعنی گھر کا ماحول اس طرح کا تھا, کس طرح آپ کی یہ شخصیت جو ہے اس کی تشکیل ہوئی؟
گھر کا ماحول میرا تقریباً ویسے ہی تھا جیسا ماحول میرے ڈراموں میں ہے, زیر زبر پیش میں یا کرن کہانی میں جس طرح کی ہے کہ تفریح بھی ہوتی ہے, ہنسی مذاق. آفاق بھائی جو ہیں وہ ایکچولی میرے ایک کزن ہیں.
اچھا آفاق. تو کردار تو آپ نے حسینہ آپا میرا خیال ہے شاید ہی کوئی اتنا خوش نصیب آپ جیسا ہوگا لکھنے والا کہ اس کے بہت سارے کردار, چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں, آپ کے کہانی میں جو کردار آتے ہیں وہ پھر یاد رہتے ہیں لوگوں کو. جیسے کہ آپ نے آفاق بھائی کی بات کی, اکا بوا, بالکل صحیح بات ہے. اور خاص طور پہ مجھے جو بات آپ کی سچ مجھ بہت پسند ہے کہ جو عورت کا کردار ہے نا وہ بڑا اسٹرانگ ہے.
عورت تو ہو نہیں سکتی تھی نا کیونکہ میں خود نہیں ہوں دبی ہوئی. دوسری بات یہ کہ شہناز جب سے میں نے بہت چھوٹی عمر سے لٹریچر پڑھنا شروع کیا تھا, میں نے اما کی لائبریری تھی میری.
اچھا.
اور اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ کیا بات ہے کہ عورت کو مارا بھی جا رہا ہے, اسے بند بھی کیا جا رہا ہے, اس کو اس کی اجازت نہیں اس کی اجازت نہیں, بلکہ بہرحال کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ عورت بڑی عظیم ہوتی ہے کہ سب کی خدمت کرتی ہے. میں نے کہا یہ کون سی عظیم ہوئی کہ وہ خدمت ہی کرتی رہے ساری عمر.
نہیں میں نے غلط کہا تھا, کبھی کبھی کوئی جگہ چاہے پتھر کی ہو چاہے ریت کی بہت اہم ہوتی ہے.
بہت سارے لوگ ہیں, اسلم اظہر صاحب ہیں انہوں نے بہت انکریج کیا, زمان علی خان صاحب, ان لوگوں نے, محسن علی صاحب, شیرین, یہ سب لوگوں نے. اصل میں انسان اپنے آپ تو پورا نہیں بنتا ہے, بہت سارے لوگ اس کے آگے بڑھانے میں ہاتھ لگاتے ہیں.
نوجوان نسل کو وقت کی قیمت کا اندازہ ہو رہا ہے.
اتنی بار کہا ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں مت پھلایا کرو, اسی طرح برتن ٹوٹتے ہیں اور نام ہمارا بدنام ہوتا ہے. نہ
یہ کیا وحشت ہے, کچھ معلوم تو ہو.
بابا مجھے پول ہاسپٹل پہنچتا ہے, میں نے آپ کو بتایا ڈاکٹر احمد کتنے پنکچوئل ہیں, مار ڈالیں گے مجھے.
بڑے افسوس کی بات ہے کہ موت کے فرشتے کو یوں اسپتال میں چھوڑ دیا ہے, وہ بھی بچوں کے وارڈ میں.
حسینہ ابا آپ نے بہت سے نہ صرف یہ کہ کردار بلکہ یہ کہ بہت سے ایکٹر جو تھے ان کو بھی متعارف کرایا, شہناز شیخ بھی ان میں سے ایک ہیں. تو یہ بہت سے لوگ جو آپ کے حوالے سے آئے اس میں شوبز میں اور پھر بہت آگے گئے, ان میں آپ کا سب سے پسندیدہ کون ہے؟
دیکھیے شہناز تو بہت اچھی اداکارہ تھی, بہت اچھی
جی.
مطلب یہ کامیڈی کرنا آسان نہیں ہوتا ہے کیونکہ عام طور پر کامیڈی میں لوگ اوور ایکٹ کر جاتے ہیں, لیکن شہناز نے کبھی اوور ایکٹنگ نہیں کی, اندر رہ کے کام کرتی تھی اور اتنی معصومیت سے ایکٹنگ کرتی تھی اور اتنی معصومیت سے کامیڈی کرتی تھی کہ وہ واقعی کامیڈی بن جاتی. مجھے پسند بھی ہے اور بہت اچھی وہ ہے اداکارہ.
آپ کن لفظوں کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے تو ایسی کوئی کہانی یاد نہیں جو میلی ریت پہ لکھی گئی ہو. میں تو بارہا ساحلوں پر گئی ان لفظوں کی تلاش میں, مگر مجھے سوائے خالی سیپیوں اور رنگین پتھروں کو کچھ نہیں ملا. آپ تو اپنے قلعے میں بہت محفوظ ہیں تیمور صاحب, آپ کے قلعے کے دروازے اتنے مضبوط ہیں کہ انہیں نہ تو کوئی کھول سکتا ہے نہ کوئی توڑ سکتا ہے.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد حسن، پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجینئر پیٹر ہنٹلی۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے 2-5 منٹ کے بلٹنز ہوں گے، جو آپ ریڈیو، ویب کے علاوہ ٹویٹر پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ٹویٹر ہینڈل ہے @VOA News۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔